الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 15 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں، من یعبد اللہ علی حرف، جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل فرمائی تھی کہ انسان اگر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہے اور یہ دیکھنا چاہے کہ کیا وہ فی الواقع بندگی کا حق ادا کر رہا ہے یا قرآن کی تعبیر کے مطابق کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی پرستش کرنے کی صحیح کر رہا ہے. فرمایا تھا کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، انسان تدبیریں کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناکام ہو جاتی ہیں، دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، اس وقت اس کے اللہ پر ایمان، اس کے بھروسے اور اس سے امید کی کیا کیفیت ہوتی. اس کو قرآن مجید نے ایک معیار کے طور پر پیچھے بیان کیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے موقع پر جو لوگ نا امید ہو کر دوسروں کے دروازے پر دستک دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے شریک ٹھہرانے سے بھی اجتناب نہیں کرتے، ان کی مثال کیا ہے. پیچھے جو واقعہ بیان ہوا یا ایک حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی، اسی کو اب تمثیل کے پیرائے میں اس کے انجام کے لحاظ سے واضح فرمایا ہے. یہ بڑی غیر معمولی تمثیل ہے، اور قرآن مجید تمثیلات میں جو طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کے لحاظ سے ایک مشکل چیز بھی بن گئی ہے. چنانچہ بالعموم اہل علم جب قرآن مجید کے ان مقامات کو متعین کرنے کی سعی کرتے ہیں جن کو مشکلات القرآن کہا جاتا ہے، تو ان میں یہ آیت 15-16 بھی مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے. میں نے عرض کیا کہ اس میں مایوسی کی تمثیل ہے، یعنی جب کبھی انسان اپنے پروردگار سے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر مختلف تدبیریں سوچتا ہے. بندہ مومن کے لیے تو صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی دربار میں پیش کر دے، اسی کی دہلیز پر ڈال دے. اس کی مثالیں پیچھے پیش کی ہیں، اور پچھلی سورہ میں خاص طور پر حضرت ایوب کے واقعے کو مثال کے طور پر بیان بھی کیا ہے. لیکن اگر اس موقع پر انسان یہ سمجھے کہ اب میں اپنے لیے راہیں تلاش کر لوں گا، تو پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے پروردگار سے مایوس ہو جاتا ہے. یہ مایوسی اور یہ نا امیدی ہے جو آخری درجے کی بربادی بن جاتی ہے، ایمان کے لیے بھی اور خدا کے ساتھ انسان کے تعلق کے لیے بھی. چنانچہ دیکھیے کہ اس کو کس طرح ایک تمثیل میں ڈھالا ہے. ارشاد فرمایا، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، انہیں بتاؤ کہ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا. یہ گمان کب پیدا ہوتا ہے؟ انسان نے کسی مصیبت کا سامنا کیا، غربت آ گئی، بیماری آ گئی، حالات ناسازگار ہو گئے، दर पे ये सूरत हाल पैदा हो गई कि आसमान से जो बला भी नाजिल होती है पूछती है खाना अनवरी को जा बाशत। इस तरह की सूरत हाल में पा बरजा रहना आसान काम नहीं होता। ये हकीकत है कि इंसान पर जब अल्लाह ताला की बेपनाह इनायतें हो रही होती हैं, जब वो पै दर पै उसको ऊपर उठाता है, उसके लिए सहूलतें पैदा करता है, उस वक्त भी ठुड़दिले लोगों के लिए शुक्रगुजारी पर कायम रहना आसान नहीं होता। फर्द हो या कौमें, ये बड़ा इम्तहान है। यानी जब पै दर पै अल्लाह की इनायतें हो रही हों तो इंसान का सर झुकता चला जाए, वो किसी कामयाबी को कभी अपनी सलाहियत या अपनी किसी महारत का नतीजा ना समझे, वो उसको अल्लाह ही की करम नवाजी करार दे, उसके गिर्दो पेश में उसकी निगाह कभी हकारत के साथ ना उठे, वो लोगों को साथ लेकर चलने वाला हो, उनको दुत्कारने वाला ना बन जाए। इसी को अल्लाह के पैगंबर ने बयान किया कि जब किसी इंसान के साथ किसी हक की तरफ तवज्जो दिलाते हुए इस रवैये से साबका पेश आ जाए कि बात करना मुश्किल हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि इस्तिकबार ने अपनी जड़ पकड़ ली है। और जब उसके लबो लहजे में और उसके तर्ज अमल में दूसरों के लिए हकारत आ जाए, तो ये समझ लीजिए कि वो अपनी बर्बादी का एहतमाम कर रहा है। अल्लाह की नेमतें हासिल होती हैं तो उसमें शुक्रगुजारी किस तरीके से इंसान के लबो लहजे से, उसके रवैये से, उसके तर्ज अमल से जाहिर होनी चाहिए। उसके जाहिर में भी और बातिन में भी उसके रुए रुए को शुक्रगुजारी के जज्बे से सरशार रहना चाहिए। कौमों के बारे में भी मैंने अर्ज़ किया कि ख़ास तौर पर वो कौमें जिनका अल्लाह ने इंतखाब किया है, साफ साफ तरीके से कानून के तौर पर बयान कर दिया है कि वलाइन शकरतुम लाजीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला ने नेमतें देकर इस रवैये की इंसान से तवक्को की है। इसके बरखिलाफ मुसीबत आ गई, तकलीफ़ आ गई, कहीं गिर गए, ज़िंदगी नशेबो फराज की चीज़ है, उसमें भी अल्लाह का इम्तहान बाज़ औक़ात बहुत लंबा हो जाता है। उस इम्तहान में इंसान क्या करता है, वो तदबीरें भी करेगा, वो हाथ पांव भी मारेगा, वो कभी इस दरवाज़े पर दस्तक देगा, कभी उस दरवाज़े पर दस्तक देगा, यानी दुनिया में जो असबाब हैं उन्हें तलाश करने की सही करेगा। कारोबार में कोई मसाइल पैदा हो गए हैं, मुलाजमत में कोई मसला आ गया है, उसकी तबीयत पर कोई बुरा असर है, किसी जहनी या जिस्मानी मर्ज़ में मुब्तला हो गया है, बच्चों के मामले में कोई तकलीफ़ है, ये आसान नहीं होता कि उसमें इंसान अपने रब पर अपने भरोसे को कायम रख सके। उसमें पहले मरहले में तो वही होता है कि सही जो जहद तदबीरें मुख्तलिफ़ रास्ते इंसान तलाश करता है, बतदरीज नाउमीदी पैदा होना शुरू होती है। वो ये कहता है कि मैंने तो हर दरवाज़ा खटका लिया, कोई तदबीर कामयाब नहीं होती, और मुझे बताया गया था कि तुम एक परवरदिगार के बंदे हो, तुम उससे दुआ करो, वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, लेकिन नहीं, मैंने तो बहुत दुआएं करके देख ली, बहुत पुकार के देख लिया, किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। इसलिए न दुनिया में कोई खुदावंद है जो लोगों के हाथ पकड़े, और न कयामत में किसी ने मेरा हाथ पकड़ना है। ये सहारे मुझे खुद ही तलाश करने हैं। चुनाचे यहाँ से दुनिया में शिर्क की बुनियाद पड़ती है, और शिर्क दोनों पहलुओं से इंसान के लिए बज़ाहिर सहारा बनता है। यानी दुनिया में मेरा काम हो जाएगा, और अल्लाह ताला की भी अजीब सुन्नत है कि बाज़ औक़ात अल्लाह के दरवाज़े को छोड़कर जब आदमी नाउमीदी में किसी दूसरे के दरवाज़े पर जाता है तो अल्लाह उस वक्त उसकी सब आरज़ुएं भी पूरी कर देता है। और इस तरह यही चीज़ उसके लिए राह हक से भटकने का ज़रिया बन जाती है। फिर वो ख्याल करता है कि आखिरत में भी खुदा से क्या मिलना है। यही लोग हैं जिन्होंने यहाँ मेरा हाथ पकड़ा, ये कोई बुज़ुर्ग है, ये कोई बुत है, ये कोई माबूद है, ये दुनिया की कोई चीज़ है, ये ऊपर की कोई चीज़ है, ये ज़ाहिर की कोई चीज़ है, ये बातिन की कोई चीज़ है। ये देखिए, दुनिया में भी यही काम आई, आखिरत में भी यही काम आएगी। ये वो जगह है जहाँ जाकर پھر قرآن نے آگے اسی سورہ میں ایک اور تمثیل سے اس کو واضح کیا ہے کہ بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آسمان سے گرتا ہے اور پھر کسی صحرا میں پٹک دیا جاتا ہے۔ نا امیدی کی اس کیفیت کو جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا یہاں اس طرح بیان کیا ہے، انہیں بتاؤ کہ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا، یعنی جب مصیبت آئی، جب تکلیف آئی تو یہاں اللہ نے ہاتھ نہیں پکڑا، اور قیامت میں معلوم نہیں یہی صورتحال جو دنیا میں ہے وہی پیش آ جائے، دنیا میں بھی میرے کام فلاں اور فلاں آئے ہیں، آخرت میں بھی وہی میرا ہاتھ پکڑیں گے۔ تو یہ گویا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں یاس کی کیفیت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ الفاظ میں بیان ہو، یہ اس رویے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، یہ انسان کے تعلق کی بنیاد بنتی ہے، یہ جن کو وہ اپنے لیے معبود بناتا ہے ان کے ساتھ اس کے رویے سے نمایاں ہوتی ہے۔ اس کو بنیاد بنایا یعنی وہ گمان رکھتا ہے کہ نہ دنیا میں میری پروردگار نے مدد کی، نہ آخرت میں اس سے کوئی اب توقع ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی خدا کی آزمائش میں اس سے مایوس اور بدگمان ہو جاتا ہے۔ تکلیف اور مصیبت میں کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا، کوئی دعا مستجاب نہیں ہوئی تو خدا سے مایوس اور بدگمان ہو جاتا ہے، اور بدگمانی میں کہاں پہنچ جاتا ہے کہ جس طرح دنیا میں خدا نے اسے چھوڑ دیا، جس طرح دنیا میں اس نے اسے چھوڑ دیا ہے، آخرت میں بھی اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، یعنی جیسی یہ دنیا بنائی ہے ایسی آخرت ہوگی۔ جس طرح اس دنیا میں وہ میرے کام نہیں آیا، اس دنیا میں آنکھ کھولوں گا تو وہاں کون سا کام آ جائے گا، مجھے یہ سہارے اپنی تدبیر سے تلاش کرنے ہیں۔ اور یا پھر یہ کہ جو لوگ فی الواقع تجربے پر پورے اترے انہی کے ہاں جا کر کوئی سہارا ڈھونڈنا ہے۔ بدگمان ہو جاتا ہے کہ جس طرح دنیا میں اس نے اسے چھوڑ دیا ہے، آخرت میں بھی اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، چنانچہ خدا سے منہ موڑ کر دوسروں کو اپنا مولا و مرجع بنا لیتا ہے۔ یہ پوری بات ہے جو اس جملے میں ادا کی گئی ہے، یعنی مصیبت اور تکلیف کے موقع پر جو یاس پیدا ہوئی پھر وہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آدمی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، ہوگا اپنے بادشاہی کے نظام کو اپنے طریقے پر چلا رہا ہوگا، اپنے عرش حکومت پر بیٹھا ہوگا، لیکن میرے کام نہیں آتا، دنیا میں بھی نہ اس نے میری مدد کی اور آخرت میں بھی نہ اس سے کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اس مایوسی کی کیفیت میں اب یہ مثال دی ہے کہ اس کو چاہیے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے۔ یعنی انسان جس وقت مایوسی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے قدم قدم پر ایک بے پرواہی کی صورتحال سے سابقہ پیش آ جاتا ہے، اور پھر جب اسے کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے لو لگاؤ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے دعا کرو، جب تسلی دی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت آ جائے گی، تو اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسے کوئی چڑھائی چڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی یہ انتہائی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتا بھی ہے تو اس طرف بڑھنے میں قدم قدم پر خود اس کا باطن اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان نے ایک رسی آسمان کی طرف تانی، یہ امید کی رسی ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ سے لو لگاؤ، تم اس کے سامنے سر جھکاؤ، تم اس سے دعا کرو، جلد یا بدیر یہ مصیبت ٹل جائے گی، تو وہ کوشش کرتا ہے۔ جب کوشش کرتا ہے اور اس میں پے در پے ناکامی ہوتی ہے تو بالکل وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک رسی تان کر آدمی اوپر چڑھنے کی سعی کرے، اس میں تو پاؤں ٹکانے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کو ایک تصویر کے طور پر ذہن میں رکھیے، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے، फिर जब मंजिल को बहुत दूर देखकर रंजीदा हो, यानी रस्सी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वही उम्मीद को कायम रखने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह ताला मेरी बात सुन लेंगे, मेरी तकलीफ़ दूर कर देंगे, मेरी दुआ मुस्तजाब हो जाएगी, इस उम्मीद में ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पै दर पै नाकामी होती है, बल्कि बाज़ वक़्त मुसीबत और बढ़ जाती है, तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है, ऐसे लगता है हर चीज़ ने उससे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन वो कोशिश कर रहा होता है, और जब देखता है कि ये कब वक्त आएगा, कब ये सूरत हाल पैदा होगी। कुरान मजीद ने इस मामले को पैगंबरों के मामले में इस तरह बयान किया है कि ज़ुलज़िलू हत्ता यकूरर रसूल मता नसरुल्ला, वो हिला मारे जाते हैं यहाँ तक के रसूल भी पुकार उठते हैं कि परवरदिगार तेरी मदद कहाँ रह गई, कहाँ लंगर अंदाज हो गई, कब आएगी। इस तरह की यास की कैफियत में वो कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की, फिर जब मंजिल को बहुत दूर देखता है नहीं आ रही, तो रंजीदगी, गम और गुस्से की एक कैफियत पैदा होती है खुदा के ख़िलाफ़, उस ज़ाते बारी के ख़िलाफ़, और फिर वो कहता है कि ये मुझे छूटी तसल्लियाँ दी जा रही हैं। एक इसी को सूरह यूसुफ में पैगंबरों की दावत के बारे में बयान किया है कि जब ये सूरत हाल पैदा हो गई और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये पैगंबर जिस मदद की तवक्कोआत रखते थे वो झूठी तमन्नाएँ थीं, इनसे भी झूठ बोला गया था, कुछ भी नहीं हुआ, और रसूल भी मायूसी के आखिरी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, ये तस्वीर खींची है। तो ये शख्स भी जब वहाँ पहुंच जाता है, फिर अपने आप को रंजीदा देखता है, और फिर एक वक्त आता है कि जब दुआ, मुनाजात, खुदा से ताल्लुक़ सब कुछ तोड़कर गोया तमसील में उम्मीद की रस्सी को काट देता है, यानी वो रस्सी जो तानी हुई थी वो कट जाती है। उसको चाहिए कि अपने तसव्वुर में ज़रा एक रस्सी ऊपर चढ़ने के लिए आसमान की तरफ ताने, फल यमदुद बिसबबिन इल समा थुम्म लयक्ता, फिर जब मंजिल को दूर, बहुत दूर देख कर रंजीदा हो तो उसको काट दे। फरमाया कि फल यंजुर हल युज़बन कैदुहू मा यगीस, और देखे कि आया उसकी ये तदबीर उसके रंज को दूर करने वाली बनती है, यानी क्या रस्सी के इस तरह काट देने के नतीजे में वो मंजिल रसीद हो गया है, ज़रा देखे अपनी हालत को। ये तमसील बयान की, नतीजा जैसे कुरान का आम उसलूब है उसको लोगों के फहम पर छोड़ दिया कि इस तस्वीर में ये देखो कि शिर्क कैसे पैदा होता है, ये देखो कि इंसान अपने परवरदिगार से कैसे मायूस होता है, ये देखो कि इब्तला का कानून किस तरह बाज़ मौक़ों पर इंसान को हिला मारता है, और जिन लोगों के यहाँ ईमान रासिख नहीं हुआ होता, ज़ाते बारी के साथ ताल्लुक़ उनके आमाक में नहीं उतरा होता, वो इसी तरह के मौके हैं जिनमें अल्लाह ताला से उम्मीद की रस्सी काट बैठते हैं, और फिर उनके लिए कुछ भी नहीं होता सवाए इसके कि दूसरों के दरवाज़े हैं जिन पर वो फिर सर ने उड़ाए हाजिर हो जाते हैं, और फिर उन्हीं दरवाज़ों पर ज़िंदगी बसर कर देते हैं, न दुनिया में कुछ मिला न आगे कुछ मिला, जिसको पीछे इन अल्फाज में बयान किया था कि खसरत दुनिया वल आखिरा, यानी उन्होंने दुनिया भी खो दी और आखिरत भी खो दी, ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ये उसी की तमसील है और उसी को यहाँ पहुँचा दिया है। मैंने इसकी वजाहत की है, उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि ये एक मुश्किल तमसील है, और मुश्किल इसलिए हो गई है कि जो नतीजा है वो कुरान मजीद अपने उसलूब में बयान नहीं कर रहा। मैंने लिखा है यानी ये तसव्वुर करे, यानी तमसील क्या है, यानी ये तसव्वुर करे कि वो आसमान की तरफ रस्सी तान कर ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन जब देखता है कि मंजिल बहुत दूर है तो रंजीदा होकर रस्सी को काट देता है, उम्मीद की रस्सी। ये उन्हीं लोगों के रवैये की नहायत बलीग तमसील है जिनका जिक्र ऊपर हुआ है कि खुदा की बंदगी किनारे पर खड़े हुए करते हैं, और अगर कोई आजमाइश पेश आ जाए तो उससे उम्मीदें तोड़कर दूसरों के दरवाजे पर आ गिरते हैं। तमसील इस चीज़ उन्हें बताया है कि खुदा की आजमाइशों में उससे रहमत की उम्मीद, खुदा की आजमाइशों में उससे रहमत की उम्मीद, दर हकीकत वो रस्सी है جو انسان کو سہارا دیتی ہے اور اسی کو پکڑ کر وہ اوپر کی طرف اٹھتا اور خدا سے قریب ہوتا ہے. یعنی ہونا کیا تھا, یہ کہ جب مصیبت آ گئی, تکلیف آ گئی, تو وہ اور زیادہ اپنے پروردگار کے قریب ہو. جب راستہ نہ نکلے, جب تکلیف نہ دور ہو, تو اور زیادہ اپنے پروردگار کو پکارے. یہ ہونا تھا. اس سے رحمت کی امید در حقیقت وہ رسی ہے جو انسان کو سہارا دیتی ہے اور اسی کو پکڑ کر وہ اوپر کی طرف اٹھتا اور خدا سے قریب ہوتا ہے. لیکن دوری منزل سے گھبرا کر, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر امید قائم کی ادھر برائی, ادھر دعا کی چلیے تھوڑا وقفہ پڑا قبول ہو گئی. نہیں, پے در پے ناکامی ہوتی ہے. بعض اوقات ناکامی سے ناکامی نکلتی چلی جاتی ہے. اس کو دوری منزل سمجھیے, یعنی وہ رسی سے اوپر چڑھ رہا ہے, امید کی رسی تانی ہوئی ہے, لیکن منزل قریب ہی نہیں آ رہی. لیکن دوری منزل سے گھبرا کر اگر وہ غصے میں آ جائے اور رسی کو کاٹ دے, دوری منزل سے گھبرا کر اس نے رسی چھوڑ دی یا کاٹ دی, اب کیا ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا, تو اس حماقت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آیا اس کا رنج اور غصہ دور ہو جائے گا؟ یعنی اس سے کیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رنجیدگی پیدا ہو گئی تھی, اگر وہ امید کا دامن چھوڑ دے, دعا کرنا بند کر دے, اپنے رب پر بھروسہ نہ کرے, تو کیا وہ رنجیدگی کی کیفیت دور ہو جائے گی, یا وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کو قرآن نے آگے اسی سورہ کی آیت 31 میں بیان کیا ہے کہ گویا آسمان سے گر پڑا ہے. یعنی یہی ہوگا, رسی کو چھوڑ دے یا کاٹ دے, دھڑام سے زمین پر گرے گا, گویا آسمان سے گر پڑا ہے. اب یا پرندے اس کو اچک لے جائیں گے یا ہوائیں اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیں, یہ نتیجہ نکلے گا. خدا سے مایوس ہو کر دوسروں کے آستانے پر ماتھا رگڑنے والے بالآخر اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں. یعنی وہ انجام دنیا میں نہ بھی سامنے آئے, کیونکہ دنیا ابتلا کا گھر ہے, تو آخرت میں یہ انجام سامنے آ جائے گا. اس کو ایک دوسری تمثیل سے اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کے سامنے پھر وہ سراب ہوگا جس کے لیے زندگی بھر دوڑتے رہے, آخر میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ملا. خدا سے مایوس ہو کر دوسروں کے آستانے پر ماتھا رگڑنے والے براخر اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں. اس کے برخلاف جو خدا سے امید کی رسی تھامے رہتے ہیں, جلد یا بدیر ان کے لیے خدا کا ہاتھ نمودار ہوتا ہے. یعنی اس میں دیر تو ہوتی ہے اور بعض اوقات بڑی غیر معمولی بھی ہو جاتی ہے, لیکن پھر خدا کا ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور اوپر چڑھنے کی مشقت سے نجات دلا کر ان کو اپنے دامن رحمت کی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ جس مشقت میں مبتلا تھے پھر وہ اس کا ازالہ فرماتا ہے. آیت میں امید کی رسی کاٹ دینے کے اس فعل کو لفظ قید سے تعبیر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محض فریب نفس ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان یہ حماقت کرتا ہے. یہ تصویر ہے, یعنی اس کو ایک تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا ہے. انہیں بتاؤ کہ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا, اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے, پھر جب منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دے اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی بنتی ہے, یعنی کوئی حاصل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. فرمایا وکذلک انزلناہ آیات بینات. ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے, مگر جو توفیق سے محروم ہیں وہ کہاں ہدایت پائیں گے, کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ. تو اس طرح سے یہ بتا دیا کہ قرآن مجید جو احوال پیش آتے ہیں، خدا سے جو معاملات ہوتے ہیں، سننے الہیہ کا جس طرح ظہور ہوتا ہے، وہی تمہیں سمجھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے، تم جس امتحان میں ڈالے گئے ہو اس کی نوعیت بتانے کے لیے، اس میں کیا تقاضے ہیں، کیا مطالبے ہیں، کیا رویے مطلوب ہیں، یہی بتانے کے لیے. وہ انسان کے لیے جو ابتلا ہے اس دنیا میں، جو ابتلا برپا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور دونوں پہلوؤں سے ہر شخص اس ابتلا سے گزرتا ہے. یہ جو اس کی تصویر مصیبتوں کے معاملے میں کھینچی ہے ان سے بھی، اور بعض اوقات ایسا شکر کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بنتی چلی جاتی. اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ اور بھی مزلہ قدم بن جاتی ہے، کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں یہ ہماری تدبیریں ہیں، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہم نے سب کچھ کر ڈالا ہے. قرآن نے جگہ جگہ لوگوں کے یہ احساسات نقل کیے ہیں اور انہیں بتایا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی تمہاری نہیں ہے، کوئی چیز تمہارا استحقاق نہیں ہے، کوئی تم کو تمہاری کسی صحیح کے نتیجے میں نہیں ملی ہے، یہ سب اللہ کا کرم، اس کی عنایت ہے. اور پھر اس کے پیچھے یہ بیان کیا تھا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں ایک انسان کو کس طرح مختلف مراحل سے گزار کر وجود پذیر کرتا ہوں، پھر وہ ارسطو افلاطون بن جاتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نکمی عمر کو پہنچتا ہے کہ جس کے بعد گرد و پیش کے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں، یہ وہی افلاطون ہے، یہ وہی ارسطو ہے، یہ وہی غزالی اور رازی ہے، یہ وہی شخصیت ہے جس کا تم تراق دیکھنے کا تھا، جس کے پاس اقتدار تھا، علم تھا، حسن تھا، جس کے سامنے کامیابیاں ہاتھ باندھے کھڑی رہتی، وہی شخص ہے کہ آج اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا. یہ اب جس طرح قرآن نے کہا لے کیلا یعلم من بعد علم شیئا، یعنی بہت علم و فن کے آخری مقام پر پہنچ کر اب کچھ بھی پاس نہیں رہا ہے، کچھ بھی پاس نہیں رہا ہے. جیسے بچہ بے یار و مددگار، دوسروں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ فرمایا کہ یہی ابتلا ہے جس میں تمہیں ڈالا گیا ہے. یہ قرآن اسی کو بیان کرتا ہے، دلیلوں کی صورت میں یہ قرآن اتارا گیا ہے، کھلی کھلی دلیلیں. ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے، مگر جو توفیق سے محروم ہے وہ کہاں ہدایت پائیں گے؟ یہ اس جملے کا مقدر ہے جس کو میں نے نکال دیا ہے. یعنی اگر انسان کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ اس دنیا کو سمجھ سکے، یہ جان سکے کہ اس میں معاملات کس طرح ہو رہے ہیں، اللہ کے سنن کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو وہ یاس میں مبتلا ہوتا اور پھر اسی طرح کی تصویر بن جاتا ہے کہ کچھ دعائیں کیں، کچھ اوپر چڑھنے کی کوشش کی، کچھ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا ارادہ کیا، لیکن دوری منزل کو دیکھ کر امید کی رسی کاٹ بیٹھے اور پھر پشت پر آ گرے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے، اس طرح کے لوگوں پر وہ ہدایت بھی نہیں دیتا. میں نے وضاحت کیا یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ ہدایت انہی کو نصیب ہوگی جو عقل و بصیرت سے کام لیں گے، اور جو ہدایت ان کے اندر ودیت کی گئی ہے اس کی قدر کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر انسان کو بھیجا ہے، ہدایت بنیادی طور پر بالاجمال اس کے اندر ودیت کر دی گئی ہے، الہام کر دی گئی ہے. اس کی قدر کرے گا تو اور ملے گی، قدر کرے گا تو اور ملے گی. اور قدر کیا ہے؟ اس کی شکر گزاری، گریز و فرار کے طریقے چھوڑ کر اس کے سامنے سر جھکانا، اپنی ساری چیزوں کو اسی کی عنایت سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش کرنا، کبھی ادنا درجے میں بھی یہ خیال نہ کرنا کہ میں کسی کی تحقیر کروں، انسانوں کو وہ جگہ دینا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، اور اخلاقیات میں اس اصول کو پیش نظر رکھنا کہ اپنے لیے وہی پسند کرو جو تم دوسروں کے لیے کرتے ہو، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. تو ارشاد فرمایا کہ یہ صورتحال ہے جس میں اگر قدر افزائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور جو اندھے بہرے بن جائیں گے ان کے دلوں پر مہر کر دی جائے گی، وہ کبھی ہدایت نہ پائیں گے. اس قانون کا حوالہ دے کر اس تمثیل کے ذریعے سے اسی بات کی وضاحت کی ہے جو پیچھے بیان ہوئی تھی کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں من یعبد اللہ علی حرف، جو کنارے کنارے پر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کے لیے اس میں عبرت کے بہت اسباق ہیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔